یشار شیخ اللہ رب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کہیں. ظاہر میں اہل دل ہیں گو حسرت لیے ہوئے, ظاہر میں اہل دل ہیں گو حسرت لیے ہوئے, باطن مگر ہے دولت نسبت لیے ہوئے, ظاہر میں اہل دل خسرت لیے ہوئے, باطن مگر ہے دولت نسبت لیے ہوئے. مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے, مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے, عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے, عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے. مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے, عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے, ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے. صحراؤں میں کبھی کبھی دامان کوہ میں, صحراؤں میں کبھی کبھی دامان کوہ میں, پھرتا ہوں دل میں درد محبت لیے ہوئے, پھرتا ہوں دل میں درد محبت لیے ہوئے. ایک قلب شکستہ کے, ایک قلب شکستہ کے اور آہ فغا کے ساتھ, ایک قلب شکستہ کے اور آہ فغا کے ساتھ میں چل رہا ہوں مشعل سنت لیے ہوئے, میں چل رہا ہوں مشعل سنت لیے ہوئے. روئے زمین پہ جو بھی ہے کے ساتھ, روئے زمین پہ جو بھی ہے عہد و وفا کے ساتھ, وہ ہر نفس ہے سایہ رحمت لیے ہوئے, وہ ہر نفس ہے سایہ رحمت جو بے وفا کے نفس کا اپنے ہوا غلام، جو بے وفا کے نفس کا ہوا غلام، جیتا ہے سر پہ سینکڑوں لعنت لیے ہوئے، جیتا ہے سر پہ سینکڑوں لعنت لیے ہوئے، مقتا ہے ایک میر خستہ حال بھی اختر کے ساتھ ہے، ایک میر خستہ حال بھی اختر کے ساتھ ہے، گزرے ہے خوب عشق کی لذت لیے ہوئے، گزرے ہے خوب عشق کی لذت لیے ہوئے، مانا کہ میر گل شن جنت تو دور ہے، مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے، ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے، ظاہر میں اہل دل ہے گو حسرت لیے ہوئے، باطن مگر ہے دولت نسبت لیے ہوئے، یہ اشعار عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ. حقیقت میں تو رہنا ہے یہی باحق ہو رہنا، حقیقت میں تو رہنا ہے یہی باحق ہو رہنا، کوئی رہنے میں رہنا ہے یہ محو رنگ بو رہنا، کوئی رہنے میں رہنا ہے یہ محو رنگ بو رہنا، حقیقت میں تو رہنا ہے یہی باحق ہو رہنا، علامت جذب پنہاں کی یہی معلوم ہوتی ہے، علامت جذب پنہاں کی یہی معلوم ہوتی ہے، تیری خاطر میری ہر سانس وقفے جستجو رہنا، تیری خاطر میری ہر سانس وقفے جستجو رہنا، علامت جذب پنہاں کی یہی معلوم ہوتی ہے، تیری خاطر میری ہر سانس وقفے جستجو رہنا، یہ دعوت بے زباں بھی ہے مگر آتش فشاں بھی ہے، یہ دعوت بے زباں بھی ہے مگر آتش فشاں بھی ہے،
گریباں چاک ہو کر عشق حق میں کو بکو رہنا، گریباں چاک ہو کر عشق حق میں کو بکو رہنا، یہ دعوت بے زباں بھی ہے مگر آتش فشاں بھی ہے، گریباں چاک ہو کر عشق حق میں کو بکو رہنا، حقیقت بندگی کی ہے یہی اے دوست تو سن لو، حقیقت بندگی کی ہے یہی اے دوست تو سن لو، حقیقت بندگی کی ہے یہی اے دوست تو سن لو، دل پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا، دل پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا، حقیقت بندگی کی ہے یہی اے دوست تو سن لو، حقیقت بندگی کی ہے یہی اے دوست تو سن لو، دل پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا، کوئی رہنے میں رہنا ہے یہ محو رنگ و بو رہنا،
مقطع ہے
میرے احباب مجلس سے کوئی پوچھے مزا اس کا، میرے احباب مجلس سے کوئی پوچھے مزا اس کا، بشر ہے درد دل اختر کا محو گفتگو رہنا، بشر ہے درد دل اختر کا محو گفتگو رہنا، میرے احباب مجلس سے کوئی پوچھے مزا اس کا، بشر ہے درد دل اختر کا محو گفتگو رہنا، یہ دعوت بے زباں بھی ہے مگر آتش فشاں بھی ہے، گریباں چاک ہو کر عشق حق میں کو بکو رہنا، دل پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا۔
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، حضرت والا کے اشعار سن کر ایسا لگتا ہے، تھوڑی سی اگر ہم تصور کر لیں تو، کہ حضرت بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں اور ہم بھی مجلس میں موجود ہیں۔ اللہ تعالی بال بال کی مغفرت فرمائے ہمارے حضرت والا کی، ہر موقع کے اعتبار سے حضرت نے ایسے اشعار کہے ہیں کہ جس سے قلب مستر کو تسلی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے حضرت کے مضامین کا بھی یہی عالم، اور بزرگوں کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے، ایک عرصے تک مسجد بیت المکرم تشریف لاتے رہے، جمعہ کا خطبہ حضرت ہی دیا کرتے تھے، اور حضرت کی غیر موجودگی میں دیا کرتا تھا الحمدللہ۔ حضرت جب بھی تشریف لاتے تھے، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی انہوں نے یہ نہ پوچھا ہو کہ والدہ کا کیا حال، اور پھر اگلا سوال یہ ہوتا تھا کہ تمہارے پاس ہیں یا چھوٹے بھائی کے پاس؟ تو جب میں یہ کہتا تھا کہ میرے پاس ہیں تو اگلے لمحے یہ کہتا تھا فرماتے تھے کہ تو بڑا دولت مند ہے، تو بڑا دولت مند ہے، تیرے پاس بہت بڑی دولت ہے۔ حقیقت یہی ہے، ماں بہت بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت کہ جب یہ چھن جاتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی دولت انسان کے ہاتھ سے چلی گئی، اور پھر اس ناقدری کا احساس ہوتا ہے جو ہم نے اس دولت کے ساتھ کی۔ کیونکہ جتنی بھی خدمت ہم کر لیں کم ہے۔ والدین بہت بڑی نعمت ہے، وہ گھر میں بیمار بھی پڑے ہوئے ہیں تو بھی کم از کم سامنے نظر آتے ہیں۔ ایک ایسا احساس ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہے گھر میں، چھت ہے، سایہ ہے، لیکن جب نہیں ہوتے تو گھر بالکل خالی خالی لگتا ہے۔ مجھے پنجابی کی یہ بات ہمیشہ اچھی لگتی ہے، بڑا اچھا ان کا جملہ ہے کہ ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، یعنی مائیں ٹھنڈی چھاؤں ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ اب وہ چاہے باپ اولاد جو ہے اس کی 60 سال کی عمر ہو یا 70 سال کی عمر ہو، یقیناً جتنی عمر بیٹے کی یا بیٹی کی بڑھے گی، ماں کی عمر بھی تو اتنی بڑھے گی نا۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، الحمدللہ میری اپنی بڑی بہن کی عمر 70 سال کی ہے ماشاءاللہ، اور اس سے جو چھوٹے ہیں مجھ سے بڑے بھائی ان کی 67 سال کی عمر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے بہرحال کہ ساری اولادیں الحمدللہ موجود ہیں۔ ایک بہن ہماری بچپن میں انتقال کر گئی تھی، باقی اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ بقید حیات ہیں۔ لیکن یہ کہ اب چاہے وہ 67 سال کی ہو، اس کو بھی ایسا لگتا ہے کہ ماں کی چھاؤں جو ہے وہ ہم سے چھن گئی۔ کوئی 70 سال کا ہو تو بھی اس کو محسوس ہوتا ہے۔ تو یقیناً صرف میرے ہی لیے نہیں، بلکہ ہر شخص اپنی ماں سے ایسی ہی محبت کرتا ہے یقیناً، اور خاص طور پر اگر اللہ تعالیٰ نے دین کی کچھ سمجھ دی ہے تو پھر یہ احساس اس کا اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا یہ بھی احسان ہے کہ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر، اس کی رضا میں الحمدللہ اتنے راضی ہیں، اتنے راضی ہیں، اتنے راضی ہیں کہ اس کو بتا نہیں سکتے، ذکر نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ الحمدللہ سکون بھی ایسا عطا فرما دیتے ہیں، اطمینان بھی اتنا عطا فرما دیتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سامنے رکھنی چاہیے کہ ساری دنیا رو رہی تھی اور صدیق اکبر جو ہے وہ عظیمت کا ایک پہاڑ تھے، حالانکہ انہیں کتنا غم ہو گئے تو وہی جانتے ہوں گے، لیکن اگر وہ بھی رونے لگیں تو پھر چپ کون کرائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسے موقع پر بڑا صبر عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت والا کو جزائے خیر دے کہ بعض باتیں مثالوں سے ایسی حضرت نے بیان فرما دی جو ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے تسلی کا سامان ہوتی۔ حضرت فرمایا کہ بھئی انا للہ و انا الیہ راجعون، جو ہم پڑھتے ہیں اس میں دو باتوں کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم سب مملوک ہیں اللہ کے، اللہ تعالیٰ مالک، انا للہ، ہم سب اللہ کے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور سب کے سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو فرمایا ایک تو یہ کہ ہم مملوک ہیں اور مالک کو ہر طرح کا تصرف حاصل ہے اپنے مملوک میں، مالک اپنی چیز کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے، کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ بھئی اگر گھر میں ایک الماری ہو اور اس کے دو خانے ہوں، تو اگر پیالیاں نیچے رکھی ہوں اور مالک اٹھا کے اس کو اوپر کے خانے میں رکھ دے تو اس میں کوئی اعتراض کی بات؟ کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ فرمایا اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے بھی دو خانے اللہ نے بنائے، ایک آسمان سے اوپر ہے، ایک آسمان سے نیچے ہے۔ ہماری مثال ان پیالیوں جیسی ہے کہ جو نیچے کے خانے میں رکھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں پیالی اٹھا کے اوپر کے خانے میں رکھ دیتے ہیں، اس میں کسی کو اعتراض کی کیا مجال۔ اب رہا یہ کہ بھئی یہ پیالیاں جدا ہو گئیں، اتنی ساری پیالیاں نیچے رکھی تھی تو یقیناً وہ جدائی محسوس کرتی ہیں کہ بھئی ہم سب اکٹھے رہتے تھے، ایک پیالی اوپر چلی گئی۔ تو فرمایا کہ اس میں بھی کوئی غم کی بات نہیں ہے، وہی مالک جس نے ایک پیالی اوپر رکھی ہے دوسری بھی اوپر رکھ دے گا، تو یہ پیالی اس سے جا کے مل جائے گی، بغل گیر ہو جائے گی، تو جدائی ختم۔ پھر فرمایا کہ بھئی ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کا تعلق تو ذکر سے بھی حاصل ہو سکتا تھا. تو یہ جو غم دیا فرمائے کہ اس کا انعام بھی تو عطا فرماتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو جدائی کا جو غم ہے، جب اللہ تعالی ساتھ ہوں تو پھر کس چیز کا غم. تو اس لیے اللہ تعالی نے ہمارے حضرت والا کی زبان سے ایسے مضامین جاری فرمائے کہ بڑے بڑے صحبت یافتہ حضرت کے مضامین پر اشش کر اٹھتے تھے. چنانچہ ایک موقع پر حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ کی ساس صاحبہ، جن کا نام غالباً عجیبہ تھا، اور یہ معمولی خاتون نہیں تھی، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ اور غالباً مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ کی بہن تھی. تو جب ان کا انتقال ہوا تو ہمارے حضرت والا تشریف لے گئے مفتی وجیہ الدین صاحب کے ساتھ، اور غالباً ایک اور مولانا عبدالحفیظ صاحب ہمارے دارالعلوم کراچی کے لائبریرین تھے، اور بڑے مجذوب قسم کے آدمی تھے، اللہ والے تھے. الحمدللہ میں نے نہ صرف زیارت کی ہے بلکہ کئی مرتبہ ان سے چائے بھی پی ہے جا کے. تو بڑے نیک صالح انسانوں میں سے تھے، اور حضرت مولانا تقی صاحب اور مولانا رفیع عثمانی صاحب اور دیگر ہمارے مد ذلہم ان کے واقعات بھی سناتے ہیں. بڑے سخت تھے، یعنی جو قوانین تھے، ضوابط تھے لائبریری کے، اس کو توڑ نہیں دیتے تھے کسی کو، چاہے وہ کوئی کتنا ہی بڑی شخصیت آ جائے. تو کتاب دیتے نہیں تھے. بعض اوقات متقی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم کتاب ضرورت ہوتی تھی، کہتے بھی کتاب لے جانے کی اجازت نہیں ہے، تالا لگا کے بند کر دیا کرتے کہ پڑھتے رہو، جب آئیں گے تالا کھولیں گے، کتاب رکھ دو اور چلے جاؤ. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضرت اندر کتابوں کے اندر مطالعہ میں مصروف اور باہر سے تالا لگا ہوا. تو یہ مولانا عبدالحفیظ صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے نیک بزرگوں میں سے تھے. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ میری شادی کے موقع پر جب میں نے استخارہ کیا تو دو تین رشتے تھے، حضرت کے پاس میں گیا، جا کے میں نے بتایا، فرمایا کہ جو رشتہ سب سے دور سے آیا ہوا وہ قبول کر لو، باقی چھوڑ دو. تو دو کراچی کے تھے اور ایک کراچی سے باہر کا تھا. تو ان کے کہنے پر ہی والد صاحب کو بھی میں نے بتایا، تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مولانا عبدالحفیظ صاحب، مولانا مفتی وجیہ صاحب، ان دونوں حضرات کے ساتھ ہمارے حضرت والا جو ہے وہ سجاد علی صاحب، جو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب کے سسر صاحب تھے، ان کے گھر گئے تعزیت کے لیے، اور وہاں پھر کچھ اس طرح سے مضامین بیان فرمائے کہ ان کو انہوں نے فرمایا کہ میری بڑی تسلی، میرے لیے دل کو بڑی تسلی ہوئی. اور حضرت سے فرمایا کہ بلکہ حضرت نے مرتب کر کے شام کو سنا بھی دیا جو کچھ انہوں نے بیان فرمایا تھا. تو فرمایا کہ بھئی یہ بڑے عجیب مضامین ہیں، ان کو آپ فوری طور پر جو ہے نا چھاپنے کا انتظام کریں، تاکہ میں اپنی اہلیہ کی طرف سے بطور اشار ثواب اس کو کروں. چنانچہ حضرت والا نے فوری طور پر ایسا ہی کیا، مرتب فرما کے دے دیا، پھر وہ کتابی شکل میں اب آ بھی گئی. تو کل یہ ہمارے مصطفیٰ صاحب، پورا نام آپ کا کیا؟ غلام مصطفیٰ، مصطفیٰ اکبر، مصطفیٰ اکبر، یہ کل میر صاحب کے پاس گئے ہوں گے، تو انہوں نے جا کے بتایا بھی تھا. تو حضرت نے فوری طور پر وہ کتاب مجھے بھیجی، تلقین صبر جمیل، اس کا نام تلقین صبر جمیل. تو واقعتاً صبر جمیل کی اس میں تلقین، تو بہت ہی یعنی عمدہ کتاب، اور بہت ہی اچھے موقع پر اللہ تعالی کی طرف سے حاصل ہوئی، اور ماشاءاللہ بڑے عمدہ مضامین اس میں بیان کیے گئے ہیں. تو بہرحال بات یہ ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ رہنے کی بہت بڑی برکات ہیں. ان میں سے ایک تو یہ سب سے پہلے کہ اللہ تعالی اللہ والوں کی ماہیت حاصل ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ غم نہیں محسوس ہوتا. اتنے لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں ساتھ میں، اتنے لوگوں کی ہوتی ہیں کہ آدمی سمجھتا ہے کہ بھئی اس غم میں میں اکیلا نہیں ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی بعض اوقات انسان جو ہے وہ صرف ذکر کرے تب بھی تعلق مع اللہ حاصل ہو جاتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ ذکر سے تعلق مع اللہ حاصل ہوتا ہے، لیکن جو دل مجروح ہوتا ہے حزن و غم کے ساتھ اگر ذکر کیا جائے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. کیونکہ دل جب ٹوٹا ہوا ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بھی بہتے ہیں، دل بھی اندر سے شکستہ ہوتا ہے، تو اس میں پھر اس کی کیفیت ہی کچھ اور. تو اس لیے فرمایا کہ حزن و ملال کے ساتھ جب انسان جتنی ترقی کرتا ہے انسان، اتنا جو حزن و ملال نہیں رکھتا جو دل، وہ اتنی ترقی نہیں کرتا. اس لیے بعض اوقات یہ غم دیا جاتا ہے تاکہ اس کے دل میں حزن و ملال پیدا ہو، جس کے نتیجے میں بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں. دل شکستہ ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے، اور دعا میں کیفیت پیدا ہوتی ہے اللہ سے مانگنے میں، اور آدمی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے تو یقین اللہ کو پسند ہے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت اپنے فضل سے عطا فرماتے ہیں. تو ہمیں بہرحال ہمارے بزرگوں کے جو مضامین ہیں یقیناً وہ ہمارے لیے تسلی کا سامان. اور حضرت ہی نے یہ مضمون بھی بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں، ان اللہ مع الصابرین، تو پھر غم کا کیا غم؟ جدائی تو بے شک ہے، لیکن لازم بات ہے کہ یہ عارضی جدائی ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے پاس بلا لیں گے، تو جدائی ختم ہو جائے گی، پیالی پیالی کے پاس جا کے مل جائے گی. اور پھر دوسری بات یہ سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی چیز بے وقت نہیں ہوتی، ہر چیز کا ایک وقت ہے. ایک پیالی جو ہاتھ سے گر کر ٹوٹتی ہے نا، اس کا بھی وہ وقت ہوتا ہے بس ٹوٹنے کا، اس سے پہلے نہیں ٹوٹتی. اسی طریقے سے اور دیگر حوادثات جو زمانے میں ہوتے ہیں ہمارے اعتبار سے اچانک ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے اعتبار سے اچانک نہیں ہوتے. میرے والد کے انتقال 1994 میں ہوا، اور تقریباً 19.5 سال اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا، اور والدہ کا سایہ سر پہ رہا، یقیناً یہ بہت بڑی نعمت. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا وقت ہمیں دیا، کتنی جو ہے وہ وقت جو ہے وہ ہمارے سر پر سایہ ان کا رہا، یہ اللہ کا بڑا احسان. تو ہمیشہ آدمی مثبت چیزوں کو سوچتا رہے گا تو شکر پیدا ہوگا. ہمارے یہاں معاملہ یہ کہ ہم الٹا سوچتے ہیں ہمیشہ. حضرت مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم الٹا سوچتے ہیں کہ بچے کو چھوڑ کے چلے گئے، اب ان کا کیا بنے گا، اس کا کیا بنے گا، کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، الٹی سی سوچی سوچیں آتی ہیں. حضرت فرمایا کہ اگر یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ بچے اس حال میں ہیں کہ سب اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے ہیں، الحمدللہ وہ ان کی تربیت کر گئے ہیں، الحمدللہ، تو ہر چیز میں شکر پیدا ہوگا. حضرت نے اپنے صاحبزادے کے انتقال پر اپنے پوتا پوتیوں کو اور اپنے بہو کو جو خط لکھا تھا، اس میں حضرت نے انہی چیزوں کا ذکر فرمایا کہ ہم الٹے واقعات کو الٹے طرح سے پڑھتے ہیں. اگر ہم اس کو سیدھے طریقے پر پڑھیں تو پھر شکر پیدا ہوگا، اور اگر الٹے طریقے پر پڑھیں گے تو نہ شکر پیدا ہوگی. تو اللہ رب العزت کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے. ایک بزرگ نے دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے تو زبان سے فوراً نکلا کہ واہ، خوب موقع سے بارش ہوئی. تو آسمان سے ایک ندا آئی کہ ارے نادان، کیا ہم بے موقع بھی بارش کرتے ہیں کبھی؟ نہیں، ہماری بارش ہمیشہ موقع سے ہوتی ہے، بے موقع کبھی نہیں ہوتی. تو فوراً جو ہے اس پر ندامت ہوئی، توبہ استغفار کی گئی. تو اسی طریقے سے جو دنیا میں آتا ہے، یہ دنیا میں جاتا ہے، وہ اپنے اپنے موقع پر ہی آتا ہے. ہم چونکہ جاہل ہیں، ہم واقف نہیں ہیں اس سے، لیکن اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ کس نے کب جانا ہے، کب آنا ہے، کون پیدا ہوگا، کون مرے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، اس پر جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے. تو اس لیے میرے عزیز ہو، اس موقع پر الحمدللہ آپ حضرات کی دعائیں اصل چیز ہیں، جو آپ حضرات نے کی بھی اور مزید توقع بھی ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے. اس لیے کہ دعاؤں کے ہم سب محتاج ہیں، ہمیں سب کو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور حدیث میں آتا ہے کہ غائب ہونے کی حالت میں، یعنی غیبوبت کی حالت میں جو دعا کی جاتی ہے اپنے کسی مسلمان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں. اس لیے کہ وہ ریا سے پاک ہوتی، اس میں ریا کاری نہیں ہوتی. جب وہ موجود ہی نہیں، کسی کو کیا پتا کہ آپ کس کے لیے کیا دعا کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غائب ہونے کی حالت میں ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ خود ہمیں فائدہ حاصل ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ جب اپنا ہم کسی مسلمان بھائی کے لیے کوئی چیز مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہی چیز ہمیں بھی عطا فرمائیں گے جو مانگ رہا ہے. مانگ ہم دوسروں کے لیے رہیں لیکن ہمیں بھی اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائیں. تو اس لیے غائب ہونے کی حالت میں جو دعا کی جاتی ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی جب ہمشیرہ کا انتقال ہوا اور بعض طلبہ نے چاہا کہ ہم قرآن مجید پڑھیں تو حضرت نے بول تو حضرت سبق پڑھانے آئے تھے لیکن جب انہوں نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کچھ شرطوں کے ساتھ اجازت ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو جتنا پڑھے گا مجھے آگے نہیں بتائے گا ورنہ پھر مقابلے بازی شروع ہوگی. جس نے تین پڑھے اس نے پانچ پڑھے اس نے دس پڑھے پارے فرمایا مجھے نہیں آگے بتاؤ گے. تو یہ بڑی بات ہے کہ اصل میں بعض لوگ آ کر بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہم نے دعا بھی کر دی ہم نے یہ بھی کر دیا. بھائی اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے لیکن بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بتانے ہی میں تو ریا پیدا ہوتی اور پھر بعض اوقات جو ہے وہ جس نے نہیں کیا اس کو افسوس ہوتا ہے. تو اس لیے حضرت نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ تم جو کچھ بھی پڑھو گے اس کو مجھ سے آ کے بتانے کا نہیں بتاؤ گے بس. تو بہرحال یہ اصل چیز ہے کہ آدمی اور جو اسی لیے یہ قرآن خوانیاں ظاہری طور پہ ہوتی ہیں اس میں عام طور پر دکھاوا ہوتا ہے. لوگ اس لیے شریک ہوتے ہیں کہ اگر نہیں جائیں گے تو بولیں گے لو جی فلاں کے قرآن خانی میں نہیں گئے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں الحمدللہ ہم سب محتاج ہیں لیکن طریقے الگ الگ ہیں. الحمدللہ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اول تو خود پڑھیں اپنے گھر والوں سے کہیں کہ وہ پڑھیں اور رسالے ثواب کریں. اس کے علاوہ جو مدارس ہیں الحمدللہ وہاں بھی درخواست کر دی جاتی ہے تو جو طلبہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں رات دن تلاوت ہو رہی ہے تو اس میں یہ قید نہیں ہوتی کہ دو بارے پڑھنے یا تین بارے پڑھنے کسی نے دس پڑھے کسی نے پانچ پڑھے. تو الحمدللہ ایک قرآن مجید نہیں الحمدللہ کئی قرآن مجید روزانہ مکمل ہوتے ہیں وہاں. ایک ایک بچہ دو دو تین تین پانچ پانچ بارے سناتا ہے اور استاد سنتا ہے اور بعد میں اس کے لیے اسال ثواب ہو جاتا ہے کہ بھائی جس نے دعا کے لیے کہا اس کی طرف سے بھی اور جنہوں نے نہیں کہا ان سب کی طرف سے بھی. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت حاصل ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے لیکن ان چیزوں میں بس دکھاوے سے بچے آدمی. اپنے طور پر ہم تھوڑا عمل بھی اگر کریں گے وہ انشاءاللہ اگر اخلاص پر مبنی ہے تو اللہ کے یہاں بہت بڑا ہے. لیکن اگر بہت سارا پڑھیں لیکن مقصد یہ ہو کہ جو ہے وہ دوسرے کو دکھانا مقصد ہو تو وہ سارا عمل بیکار ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا چاہیے. تو جو لوگ عام طور پر اس طرح سے کرتے ہیں عموماً میں نے دیکھا کہ بالکل آخری وقت میں آتے ہیں وہ آتے ہیں شکل دکھانے کے لیے کہ وہ ذرا شکل دکھا دیں. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں پڑھنا تک بھی نہیں آتا لیکن صرف اس لیے شریک ہوتے ہیں. ہمارے یہاں مدرسے میں جب یہاں تعلیم بالغان کا سلسلہ شروع ہوا غالباً 80 سالہ ایک بزرگ تھے جو پڑھتے تھے. تو میں چونکہ خود بھی پڑھاتا تھا وہاں اس وقت تو میں نے ان سے قرآن مجید مجھ سے کبھی انہوں نے صورتیں کچھ پڑھی تو یعنی 80 سال کے ہونے کے باوجود بھی بعض صورتیں چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی نہیں آتی تھی صحیح. تو ایک دن وہ غائب ہو گئے نہیں آئے تو میں نے پوچھا کہ آپ کل نہیں آئے خیریت تھی؟ کہا قرآن خانی میں گیا تھا. میں نے کہا تو آپ قرآن خانی میں کیا کرتے ہیں جا کے؟ آپ کو تو آتا ہی نہیں پڑھنا تو وہاں کیسے پڑھتے ہیں آپ پارے؟ کہنا بس انگلی پھیرتا رہتا ہوں. تو یہ معاملہ بھی اب دیکھیے یہاں صرف مقصد اصل میں اللہ تعالیٰ بس اس سے بچائے کہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا جہاں ہم جا رہے ہیں وہ بس یہ نہ کہے کہ صاحب حاضر نہیں ہوئے. لوگوں کی اس سے ڈر سے اور لوگوں کی ریاکاری میں داخل ہو جاتی ہے چیز. اس سے بچنا چاہیے. جو عمل بھی کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے. تھوڑا عمل انشاءاللہ اللہ کے ہاں قدر و قیمت میں بڑھ جاتا ہے جب وہ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے. اور بہت بڑا عمل بیکار ہو جاتا ہے اگر وہ صرف ریاکاری. حج جیسا عمل خدا نے کرے اس لیے کوئی کرے کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں سارا حج بیکار ہو گیا. تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو ہے ہم سب کو اعمال صالحہ اختیار کرنے کی توفیق دے. اور جو جاتا ہے یقیناً وہ اپنے وقت پر گیا. مجھ سے بہت سے لوگوں نے پوچھا کیا بیمار تھی؟ میں نے کہا بھائی بیماری بھی بہانہ ہی تو ہے. اپنا وقت آ گیا اصل چیز ہے وقت کا آنا. بعض اوقات بیماری نہیں ہوتی تب بھی تو مر جاتا آدمی. کتنے لوگ بغیر بیماری کے مرتے ہیں اور آج کل تو خاص طور پہ گولی لگ گئی بہانہ ہی ہے ورنہ ہے تو صحت مند. تو بات اصل ہے کہ وقت آ گیا. وقت سے پہلے کوئی نہیں جاتا. بعض اوقات بعض کو گولی بھی لگ جاتی پھر بھی نہیں مرتا. ایسا بھی تو ہوتا ہے. اور بعض کو ٹھوکر لگتی تو مر جاتا ہے. اسی سے پتا چلا کہ اصل چیز ہے وقت کا. جب وقت آ گیا اذا جا اجلہم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب کسی کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحے نہ آگے ہوتا نہ پیچھے ہوتا. اس لیے ہمیں اس پر یقین کرنا چاہیے، اس معاملے پر، کہ جب وقت آ جائے گا تو کسی کے ٹلائے سے بھی نہیں ٹلتا. پوری ڈاکٹروں کی فوج بعض اوقات کھڑی بھی ہوتی ہے، صاحب کہاں ہیں جی آغا خان کے اندر داخل ہیں. بہت بڑی ہماری نظر میں یہ ہوتی ہے کہ جی آغا خان میں تو مر ہی نہیں سکتا آدمی، لیکن جتنے وہاں مرتے ہیں شاید ہی کہیں اور مرتا ہو، اور مرنے کے بعد بھی جان نہیں چھوڑتے. مال بھی گیا، دولت بھی گئی، اور بندہ بھی گیا. میں نے اپنے بزرگوں سے یہی سنا، اور بہت سے بزرگوں کے مزاج تھا الحمدللہ کہ وقت آخر اگر ہو، یہ محسوس ہو کہ بھائی ان کا وقت آخر ہے، تو بلا وجہ اسپتال نہیں لے جانا چاہیے. ضرورتاً کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جب ہمیں اندازہ لگا لیں کہ اب ہسپتال لے جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پھر گھر پر ہی رکھیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں. ہمارے میرے والد صاحب جی جمعرات کے دن بیمار ہوئے، جمعہ کا دن گزرا اور ہفتے کو ان کا انتقال ہو گیا. تو ہم یہاں منصوبہ یہ بنا رہے تھے کہ بھئی کل جو ہے نا صبح اسپتال لے کے جائیں گے، اور وہی دل سے چاہتے تھے کہ اسپتال نہ جاؤں. تو جب ہم جانے کا ارادہ کر رہے تھے، گھر سے فون آ گیا، انہوں نے یہ کہا بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، تم آ جاؤ. تو ماتھا میرا ٹھنک گیا تھا، لیکن بہرحال گھر پہنچا تو انتقال ہو چکا تھا ان کو، تو اللہ تعالی نے بچایا. اسی طریقے سے ابھی والدہ کا معاملہ بھی یہ ہوا کہ جمعرات کو بیمار ہوئی، عصر سے مغرب تک ایسی بیماری کی کیفیت تھی، یعنی ایسا سانس اکھڑ گیا تھا کہ ہم نے یہ سمجھا کہ بس اب آخری وقت ہے، لیکن الحمدللہ مغرب تک آسان، اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی. اور پھر اس رات اتنے آرام سے وہ سوئی کہ شاید زندگی میں میں نے اتنے آرام سے انہیں سویا ہوا دیکھا ہو. حالانکہ انہیں شدید کھانسی بھی بعض اوقات اٹھتی تھی، لیکن اس دن کھانسی ایک دفعہ بھی نہیں اٹھی. تو صبح بلکہ بہنیں بھی یہاں تھی، تو انہوں نے کہا کہ آج تو اماں آپ کو کھانسی بھی نہیں اٹھی، ماشاءاللہ خوب سوئیں. تو پوری رات پرسکون نیند سوئیں، اور جمعہ کا دن بھی الحمدللہ بہت آرام اور اطمینان سے انہوں نے گزارا. غسل بھی کیا، کپڑے بھی تبدیل کیے، شام میں ناخن بھی کاٹے، اور گھر میں ہنسی مذاق کی باتیں بھی کی. تو ایک بہن نے مجھ سے کہا بھی کہ ایسا لگتا ہے کہ سنبھالا لیا ہے. میں نے کہا ایسا محسوس تو ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو شام تک ماشاءاللہ ایسی کیفیت تھی کہ ایک بہن چلی گئی، بھائی بھی چلا گیا، اور دوسری بہن جو انہوں نے کہا کل چلی جاؤں گی، وہ رہ گئی. اسی دن صبح انتقال ہو گیا. تو اچانک 4:30 بجے کے قریب جو ہے وہ تکلیف محسوس ہوئی، تکلیف تو نہیں ہوئی، بس انہیں اصل جانا تھا پیشاب کے لیے، تو مجھے اٹھایا، میں ساتھ گیا چھوڑ کے ان کے آگے. اور بعد میں پھر انہیں وہاں کمزوری محسوس ہوئی، مجھے بلایا تو میں بہن کو لے گیا کہ بھائی ان کو لیا اٹھا کے، تو وہ بیچاری لے کے آ گئی، بستر پہ بیٹھ گئی، اور پھر کہنے لگی بس پیٹ میں درد ہو رہا ہے. اس پیٹ کے درد کی وجہ سے ہی میرے دل میں فوراً اسی وقت خیال آیا کہ ایک علامت تو یہ اچھی شروع ہوئی کہ پیٹ کا درد جو ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر پیٹ کے درد میں کوئی مرے تو وہ شہید. بہت سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں، دیوار کے نیچے دب کے مر گیا تو شہید ہے، پیٹ کے درد میں مر گیا تو شہید ہے، پانی میں ڈوب کے مر گیا تو شہید ہے. تو ایک یہ انہوں نے کہا جی پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو میں نے کہا کہاں ہے، تو انہوں نے یہاں بتایا. بہرحال میں نے کہا کہ اب تو ایسا وقت ہے کہ فوری طور پر ڈاکٹر بھی مل سکتا ہے، البتہ نماز کے بعد دیکھوں گا انشاءاللہ. نماز کے بعد میرا ارادہ تھا کہ ایک دو صاحبان تھے ان سے مشورہ کروں گا، لیکن اتفاق سے وہ نماز میں نہیں تھے. تو فوری طور پر دل نے فیصلہ کیا بھائی اب اسپتال لے جانا چاہیے، تو تکلیف تو ہے. تو میں نے گھر میں کہا بھی، اور وہ ماشاءاللہ تیار بھی ہو گئی کہ چلو، بلکہ تھوڑا سا چل کے آدھے گھر میں آئیں بھی، لیکن میں نے دیکھا کہ کمزوری بھی ہے اور سانس بھی تھوڑا سا اکھڑ رہا ہے. تو میں نے کہا بس آپ آرام سے لیٹے، یہیں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں. تو ایک ڈاکٹر صاحب کو فون کیا، وہ بیچارے آئے، اور انہوں نے میں نے والدہ سے کہا کہ آپ خود بتائیں کہ بھئی کیا تکلیف. تو انہوں نے خود اپنی زبان سے بتایا کہ میرے یہاں پیٹ میں تکلیف ہو رہی اور پیچھے تک درد آ رہا ہے جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس وقت وہ درد سے آرام کے لیے انجیکشن انہوں نے تجویز کیا کہ بھئی یہ لگاتے، تو لے ہم نے منگا لیا تھا پہلے سے، بس کروٹ دے کر اور وہ انجیکشن لگایا ہے. بس اسی وقت بس پھر آواز بند ہو گئی. اس سے پہلے الحمدللہ وہ سورہ آیت الکرسی سنتی رہی، بہن سے کہا کہ پڑھتی رہو، دم کرتی رہو، اس سے ٹھیک ہو جائے گا. تو ماشاءاللہ اس سے پہلے اللہ رحم کر، اللہ رحم کر یہ بھی تو ہوش و حواس کے ساتھ اللہ تعالی نے الحمدللہ اٹھایا. تو بہرحال لوگ پوچھتے ہیں عام طور پہ کہ بھی کیا بیمار تھی، تو میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ بھئی اصل چیز تو وقت ہے، جب وقت آ جاتا ہے تو بیمار کیا اور غیر بیمار کیا سب دنیا سے جانا پڑتا ہے. بس وقت آ گیا تھا، اصل اب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت اچھی کرے، سفر آخرت جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان فرما دے. اور آپ حضرات سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے کہ ان کے حق میں جب بھی ذہن میں آئے کچھ پڑھ کر بخش دیں یا ویسے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے بھی ایسے اسباب پیدا فرما دیں گے. تو بہرحال بس اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ مختلف حضرات مختلف باتیں پوچھتے رہتے ہیں، تو ایک دفعہ سامنے بات آ جائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا وقت ہمارا باقی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مرضیات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے عزیز و دنیا کی زندگی کے دھوکے میں نہ رہو. جو حضرت نے اشعار پڑھے تھے نا کہ بڑے خوشنما ہیں یہ بنگلے تمہارے، یہ گملوں کے جھرمٹ، یہ رنگی نظارے، ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے، کہ مرتے ہی سب، کہ مرنے پہ ہو جائیں گے سب کنارے. بس بات یہ اللہ کی محبت دل میں پیدا کریں. اللہ تعالی کی محبت ہے تو اجاڑ بھی باغ و بہار ہے، اور اللہ کی محبت دل میں نہیں ہے تو باغ و بہار میں رہتے ہوئے بھی ہم جنگل اور ویرانے میں ہیں. بس اس لیے اللہ کی محبت دل میں آنی چاہیے. دنیا بہرحال یعنی اگر جائز طریقے سے حاصل کی بھی ہے تو انشاءاللہ بری نہیں ہے، اس کو صحیح جگہوں پر خرچ کرتے رہیں تو بھی انشاءاللہ فائدہ مند ہے. اس لیے کہ ہم لوگ کمزور لوگ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس دنیا کی ایسی محبت کہ اپنی آخرت خراب کر لیں ہم، یہ جائز نہیں کسی طریقے پر. تو اس لیے اللہ کی محبت دل میں حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارے، دیکھیے مرنے کے بعد انسان قبر میں چلا جاتا ہے، آپ نے دیکھا کس طریقے سے قبر کو ایسے بند کر دیا جاتا ہے کہ روشنی کی ایک کرن اندر داخل نہیں ہو سکتی، ہوا کا ایک جھونکا اندر نہیں جا سکتا. آج بھی سوچے کہ یہاں ہمیں گرمی لگتی ہے تو کہیں پنکھے چلاتے ہیں، کہیں اے سی چلاتے ہیں، مختلف جو ہے وہ اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، لیکن اب مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں. لیکن تسلی کے لیے آپ کو یہ عرض کر دوں، حضرت والا ہی کا یہ مضمون ہے، حضرت نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے اور اس کو مٹی میں ہم ڈال دیتے ہیں، قبر میں چلا جاتا ہے، تو روح تو اس سے نکل گئی، اب صرف جسم ہے. فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے انسان نے کوئی رضائی اوڑی بھی ہو بوسیدہ، اللہ تعالیٰ اس رضائی کو اتار کر نئی رضائی اس کو اڑا دے. فرمایا اسی طریقے سے روح جو ہے جب نکال دیتے ہیں تو بوسیدہ رضائی یعنی بوسیدہ جسم مٹی میں چلا جاتا ہے، پھر اس کو روح کو اللہ تعالیٰ ایک نئی رضائی اور نیا جسم عطا فرماتے ہیں. تو وہ نئے جسم اور نئی رضائی جو ہے اس بوسیدہ جسم سے زیادہ خوبصورت اور عمدہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس میں تکلیف میں نہیں پڑنا چاہیے. ایک اور صاحب نے بڑی اچھی بات کہی جو تسلی کا ذریعہ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لازم بات ہے قبر میں تشریف لے گئے، عالم برزخ کی حیات بھی انہیں حاصل ہے. تو کسی نے کہا کہ جب کائنات میں تشریف لائے تو پوری کائنات منور ہو گئی، اس لیے جب زمین کے نیچے چلے گئے تو پوری زمین بھی منور ہو گئی انشاءاللہ. تو اس لیے ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے، خاص کر اہل ایمان کو، کہ ایمان والے جو ہے انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے وہ بھی نور اور نورانیت منور رہیں گے. اور دوسری بات حضرت والا ہی کا ایک مضمون ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ انا ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. فرمایا کہ جوانی میں تو خشیت کے مضامین پڑھنے چاہیے خوف کے، لیکن جب بڑھاپا آ جائے نا تو پھر خشیت اور خوف کے نہیں، پھر امید اور کرم کے مضمون پڑھنے چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت کی رحمت سے بے امیدی نہ ہو. تو بات یہ ہے کہ اللہ نے خود فرمایا تو ہم اللہ کی رحمت کو بہانہ کیوں نہ بنائیں کہ اللہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، آپ کی رحمت کے سہارے آ رہے ہیں، بس اپنی رحمت کے سہارے بخش دیجیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تین تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجى منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، برحمتك يا أرحم الراحمين. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، جو قرآن مجید کی اس سورت کی تلاوت کی گئی ہے، اپنے فضل خاص سے اس پر جو آپ نے ہمیں اجر و ثواب عطا فرمایا ہے، اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، پھر انبیاء کرام کی خدمت میں، پھر صحابہ کرام کی خدمت میں، اولیاء کرام کی خدمت میں، اور اس کے بعد پھر اے اللہ اپنے فضل خاص سے میری والدہ محترمہ کو اس کا اجر و ثواب پہنچا، اور اسی طریقے سے یا اللہ والد صاحب کو اس کا ثواب پہنچا، اور وہاں پر جو اے اللہ جتنے بھی قبرستان میں ہیں ان سب کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما، کرم فرما. اے اللہ والدہ صاحبہ کی مغفرت کاملہ فرما، ان کو درجات عالیہ نصیب فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما دے. اے اللہ سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما دے. اے اللہ حد نظر تک قبر کو وسیع فرما دے. اے اللہ حد نظر تک قبر کو وسیع فرما دے، کشادہ فرما دے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے رحم فرما اور کرم کے معاملے فرما. اے اللہ آپ تو کریم ہیں، اپنے بندوں پر ماؤں سے بھی زیادہ رحیم و کریم ہیں. اے اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ جو ہے وہ آپ رحیم و کریم ہیں، اپنے فضل و کرم سے رحم فرمائیے، کرم فرما دیجئے، مغفرت کاملہ فرما دیجئے. یا اللہ مغفرت کاملہ فرما دیجئے. اے اللہ اسی طرح سے وہاں جتنے بھی اے اللہ مسلمان مرد عورت ہیں سب کی مغفرت فرما دیجئے، اور بھی جتنے مسلمان مرد عورت ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار، یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں اللہ، جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، دونوں میں سے کوئی ایک، سب کی مغفرت فرما دے. اسی طرح ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار سب کی، جو دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما دے. سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. اے اللہ سب کی قبروں کو حد نظر تک وسیع فرما دے، کشادہ فرما دے. اے اللہ سب کے لیے جنت کے لباس بھیج دے، اور سب کے لیے یا اللہ جنت کے جو ہے فرش وہاں بچھا دیں، اور جنت کی جو ہوائیں اور کھڑکیاں کھل جاتی ہیں یا اللہ سب کو اپنے فضل خاص سے عطا فرما دے، عافیت نصیب فرما. یا اللہ آپ نے یقیناً ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہیں اے اللہ، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ دل پر اس کا گمان گزرا. اے اللہ ہمارے دل میں بھی یا اللہ ان چیزوں کی محبت اور چاہت ہے. اپنے فضل و کرم سے ہم جب تک زندہ رہیں، یہ عافیت اور ایمان کے ساتھ زندہ ہو زندگی گزاریں، اور جب اے اللہ اس دنیا سے جائیں تو آپ نے جو اہل ایمان کے لیے وعدے فرما رکھے ہیں اپنے فضل خاص سے، اے اللہ وہ سب ہمارے حق میں بھی قبول فرمائیے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے عذاب قبر سے بچا. اے اللہ عذاب قبر سے بچا. اے اللہ موت کی سختی سے بچا. یا اللہ موت کی سختی سے بچا. اے اللہ سکرات کی سختی سے بچا. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے مرتے دم تک دین پر استقامت عطا فرما. اے اللہ دین پر استقامت عطا فرما، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمارے عزیز و قارب، ہماری اولاد، ہمارے بچے. اے اللہ اپنے فضل سے جب تک ان کی زندگی، انہیں بھی ایمان اور عافیت کی اور صحت کی زندگی عطا فرما، اور جب ان کا بھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرمانا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے خاتمہ ایمان پر فرمانا. اے اللہ جس جس نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا سب کی جائز حاجتیں اپنے فضل سے پوری فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے چلتے ہاتھ پہ پیروں ہمیں ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائیے گا. اس وقت تک نہ اٹھائیے جب تک آپ ہم سے راضی نہ ہو جائیں. اس حال میں ہمیں اپنے پاس بلائیے کہ آپ ہم سے راضی ہوں. یا اللہ ہمیں ان اہل ایمان میں شامل فرما. اے اللہ جن کے لیے خطاب آتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اللہ یہ خطاب لے کر جو فرشتے آتے ہیں، اپنے فضل خاص سے ہمیں اس خطاب کا مستحق بنا دے، مستحق بنا دے. اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما اور کرم فرما. ہماری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما. یا اللہ دنیا میں بھی ہمیں دنیا بھی ہماری باغ و بہار بنا دے، اور آخرت بھی ہماری باغ و بہار بنا دے. آپ کریم آقا ہیں، کرم فرمائیے، رحم فرما دیجیے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔